الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وشد حبا لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانوں کی پیدائش اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں دوسری مخلوق موجود تھی، بطور خاص جنات اور فرشتے یہ موجود تھے، اس کے علاوہ دیگر اور بھی مخلوقات تھیں انسان کے علاوہ، جتنا بھی آپ سوچ سکتے ہیں ہر مخلوق موجود تھی، اور یہ ساری مخلوق اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہر مخلوق کی عبادت کا انداز الگ ہے، اس کا طریقہ الگ تھا، لیکن جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، اللہ کی اطاعت کا تعلق ہے، اللہ کے سامنے نیاز مندی اور جھکنے کا تعلق ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ، دنیا کی تمام مخلوق اللہ کے سامنے جھکتی ہے، ان میں بطور خاص فرشتے اور جنات، یہ تمام کے تمام عبادتیں بھی کرتے ہیں۔ جنات نماز بھی پڑھتے، فرشتے نماز بھی پڑھتے تھے، ذکر و تسبیح بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک سوچنے کی بات اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان کے علاوہ 18,000 مخلوق کم و بیش یہ اللہ کی عبادت، اطاعت، فرما برداری، نیاز مندی میں ہے، تو پھر انسان کی تخلیق کی ضرورت کیا ہے، اور پھر انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کے ساتھ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت تو پہلے سے موجود ہے اور ہر مخلوق میں اپنی شان کے اعتبار سے عبادت ہے، تو پھر یہ کہنا کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی بندہ خدا نے ایک بہت بہترین شعر میں اس کی وجہ بیان کر دی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیان۔ طاعت عبادت، کروں بیان سے مراد فرشتے اور جنات، گویا عبادت کے لیے یہ دو مخلوق کم نہیں ہے، تو پھر انسان کی پیدائش کیوں؟ درد دل یعنی محبت الہی، گویا اللہ رب العزت کہ یہاں ایک ایسی عبادت چاہیے، اللہ کو ایک ایسی عبادت چاہیے، بارگاہ الہی اور بارگاہ قدس میں ایک ایسی عبادت کا نذرانہ اور تحفہ پہنچنا چاہیے جس عبادت اور اس اطاعت میں اللہ کی محبت کا عنصر شامل ہو۔ اس لیے اللہ تعالی نے انسان کو بنایا اور اس کو عبادت کی وجہ بتا دی کہ ہم نے تجھے اس لیے بنایا کہ تم عبادت کرو، حالانکہ عبادت تو سب کر رہے تھے، مگر اس کی عبادت اور دوسری تمام مخلوق کی عبادت میں بہت بڑا فرق، بہت بڑا فرق یہ ہے کہ کسی مخلوق کی عبادت میں محبت کا حصہ شامل نہیں، انسان کی عبادت میں محبت کا حصہ شامل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا فرشتے جہاں ذکر کے حلقے لگتے ہیں، فضائل اعمال کی مشہور روایت ہے کہ جہاں ذکر کے حلقے لگتے ہیں تو فرشتے تاتا باندھ کر آسمان سے لے کر اس مجلس تک آ جاتے ہیں اور خود نہیں آتے بلکہ خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو خبریں بھی کرتے ہیں۔ تو حالانکہ قرآن کریم کی آیت تو یہ ہے کہ دنیا کی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ جو جاندار ہے وہ بھی اور جو خشک گھاس ہے وہ بھی، گویا تمام چیزیں جب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو اگر پہاڑ اللہ کا ذکر کرتا ہو، سمندر کے پانی، سمندر کا قطرہ اگر اللہ کا ذکر کرتا ہو، اگر ریزہ ریزہ اور یہ ریزہ ریزہ اور پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے اور درخت کے پتے پتے اور چڑیا اور پرندہ اور مچھلیاں، یہ تمام کے تمام اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر کہنا چاہیے کہ فرشتے وہاں کیوں نہیں جاتے۔ یہ قابل غور بات ہے کہ فرشتے انسانوں کے ذکر کے ہاں ذکر کی مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ انسانوں کے ذکر کی مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ فرشتے جانتے ہیں کہ پہاڑ بھی ذکر کرتا ہے، چڑیا بھی ذکر کرتی ہے، پرندے بھی ذکر کرتے ہیں، دوسری تمام مخلوق ذکر کرتی ہے، مگر ان کے ذکر میں محبت کی شان شامل نہیں ہے، اور یہاں جو بندہ خدا اللہ کا ذکر کرتا ہے اس ذکر میں اللہ کی محبت شامل ہے۔ اس محبت کا محل، اس محبت کی جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب کو بنایا ہے۔ محبت کا تعلق انسان کے دل سے ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اب یہ محبت کم اور بیش ہوا کرتی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی محبت کے بڑھانے کے علامہ حلیمی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور جنہوں نے شعب الایمان نام کی حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ محبت الہی کو دل میں بڑھانا ہو تو اس کے 10 اسباب ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ کل ہو چکا ہے۔ اس میں ایک اہم سبب، اور جو آج کے اس زمانے کا، اس دور کا بہت اہم سبب ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے بارے میں جو ہو، اللہ ہمیں جس حال میں رکھے، خوشحالی میں رکھے یا تنگدستی میں رکھے، پریشانی میں رکھے یا صحت سلامتی میں رکھے، کاروبار کی عمدگی میں رکھے یا کاروبار کے نقصان میں رکھے، ہماری خواہشات کے پورا ہونے میں رکھے یا ہمارے من کے خلاف ہونے میں رکھے، اللہ جس حال میں ہمیں رکھے، اللہ کی طرف سے اس کو سمجھتے ہوئے اس پہ راضی ہونا اللہ کی محبت کو بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس انسان کو یہ درجہ حاصل ہو گیا، یا ایک بات یاد رکھیے کہ فطری طور پر انسان کمزور ہے، اسے بیماری ہوگی تو تکلیف ہوگی، اسے تنگدستی ہوگی تو پریشانی ہوگی، لیکن ایک ہے کسی پریشانی کا ہونا اور ایک ہے اللہ سے شکوے کا نہ ہونا، اللہ سے شکوے کا نہ کرنا۔ جس بندے کے سامنے دیکھو اپنے شکوے کو ظاہر کر رہا ہے، تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، چاہے وہ فیصلہ ہماری خواہش ہمارے من کے مطابق ہے یا نہیں، یا ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے یا ہے، اس پہ راضی رہنا، یہ اللہ کی محبت کو بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگی پر، اگر ہم جو چاہتے ہیں، انسان اپنی صحت چاہتا ہے، مال کی ترقی چاہتا ہے، کاروبار کی ترقی چاہتا ہے، جو انسان جس لائن میں ہے اس میں انسان ترقی چاہتا ہے۔ اب کچھ دنوں تک ترقی ہوتی رہی، ایک دم سے ترقی اسٹاپ ہو گئی، اب زبان پہ شکوے۔ جس کو دیکھو، جس کے سامنے دیکھو، اس کے سامنے یہی تذکرہ، جس کے سامنے دیکھیں اس کے سامنے یہی تذکرہ، اللہ اکبر۔ یہ گویا انسانوں کے سامنے بار بار اپنے مشکل کا تذکرہ کرنا، یہ گویا اللہ کا شکوہ کرنا ہے۔ ہاں، کسی سے اس طرح اپنے حال کو بیان کرنا کہ ہمارے دعا کرنا میں پریشانی کے عالم، یہ ایک الگ سی بات ہے، مگر جس کے سامنے دیکھیں اپنے حالات کو ذکر کرتے رہنا۔ اسی بنیاد پر رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک جوان بندے کو دیکھا کہ سر کے اوپر پٹی باندھ کر پھر رہا ہے، سر کے اوپر پٹی باندھ کر پھر رہا ہے، جا رہا ہے۔ پوچھا، جوان اپنے سر پہ تم نے پٹی کیوں باندھی، کیوں سڑکوں پہ چلتے ہو؟ کہنے لگا کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کہا، اچھا، یہ درد اللہ کی طرف سے ہے، اور پٹی باندھ کر گویا اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس مصیبت کو تم سب کے سامنے ظاہر کر رہے ہو، لیکن درد سے پہلے تیرے سر میں سکون تھا، تو اس سکون کا تذکرہ تم نے تو بندوں سے نہیں کیا۔ بندوں کے سامنے یہ سکون کا، سر کے درد کے نہ ہونے کا، اس اطمینان قلب کا ذکر تم نے بندوں سے نہیں کیا، اور سر میں درد ہو گیا تو پٹی باندھ کر سڑکوں پہ پھرتے ہو، گویا یہ جتا رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کیا ہے. غرض ایک مومن کی شان یہ ہے کہ مصیبت اگر آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کا ذکر اللہ سے کرتا رہے، انسانوں سے بلا وجہ اس کا تذکرہ نہ کرے، بار بار انسانوں سے بلا وجہ اس مصیبت کا، پریشانی کا، مشکلات کا تذکرہ کرنا گویا اللہ سے شکوہ کرنا ہے. اللہ کے کتنے ایسے بندے گزرے کہ جن پر عجیب عجیب حالات اور مشکلات آئے مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. حضرات صحابہ کے بارے میں دیکھیں، حتی زلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ اکبر، کیا تھا ان کے پاس؟ ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں ہے مگر اس کے باوجود حالات کی بھٹیوں میں، حالات کی چکی میں ان کو اتنا پیسا گیا، اتنا پیسا گیا، رات و دن ایسے حالات اور مشکلات اور فقر و فاقہ اور بھوک اور پیاس اور دشمنوں کی طرف سے ظلم و زیادتی کی بھٹی ان پر اتنی آئی ہے کہ قرآن کریم نے ان کے حالات کو دیکھ کر کہہ دیا، یہ حضرات صحابہ مصیبتوں میں ایسا لگتے ہیں کہ حتی زلزلوا زلزالاً شدیداً، تین لفظ یہاں پر ہے، زلزلوا زلزالاً شدیداً، ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا ہے، ان کو دبا کے رکھ دیا گیا، ان کو کچل کے رکھ دیا گیا، مگر ان کی زبان پہ کبھی حرف شکوہ نہیں آیا. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ 18 سال بیمار رہے اور پورے جسم میں زخم نکل آیا، اور اسرائیلی روایت تو بہت آگے تک ہے، 18 سال تک، مگر کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میری اس مصیبت کو دور کر دے. کسی نے کہا دعا کیجئے، کہا میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ صحت بھی جانتا ہے، میرا اللہ مرض بھی جانتا ہے، پریشانی بھی جانتا ہے، وہ اللہ اگر مجھے اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اسی حال میں راضی ہوں. 18 سال تک اس بیماری کی مصیبت کو اللہ کا ایک نبی برداشت کرتا ہے، زبان سے کبھی اللہ کے سامنے نہیں کہتا کہ اللہ میں مصیبت کی حالت میں ہوں. مگر ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ اب بہت ہو گیا، اب اس مصیبت کو دور کر دیجیے. دعا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، مصیبتیں دور ہو گئی، جسم بالکل تندرست و توانا ہو گیا، قوی اور مضبوط بدن بن گیا. تو کسی نے پوچھا کہ ایوب، اتنا زمانہ آپ بیمار رہے اور پھر بھی آپ نے کبھی نہیں کیا، اب کیا بات پیش آئی؟ تو کہنے لگے کہ پورا جسم ہمارا زخمی ہو گیا تھا، لیکن اب کچھ دن پہلے میری زبان بھی زخمی ہو گئی، میری زبان پہ بھی زخم آ گئے. جب میری زبان پہ زخم آ گئے تو اب میں نے کہا میرے اللہ، اب اس زبان سے میں تیرا ذکر نہیں کر سکتا. اے اللہ، اس زبان سے تیرا ذکر نہیں کر سکتا، وہ زندگی زندگی کیا ہے جس زندگی میں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر نہ ہو. تب میں نے کہا کہ اللہ، اب میں ذکر سے بھی محروم ہو جاؤں گا، میرے اللہ مجھے شفا اور صحت عطا فرما. تو اللہ نے مجھے شفا اور صحت عطا فرمائی. جو لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، دشواریوں میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں درجات کی بلندیوں میں ہوتے ہیں اگر وہ صبر کرتا ہے. کسی نے حضرت ایوب سے پوچھا کہ حضرت ایوب، آپ یہ بتائیں کہ جب بیماری کی حالت تھی تو وہ اچھی حالت تھی، یا اب جب شفا کی حالت ہو گئی، اب آپ شفا پا گئے، صحت پا گئے، اب یہ حالت اچھی ہے؟ تو فرمایا کہ وہی حالت ہماری اچھی تھی. کہا کیسے؟ کہا ہر صبح غیب سے آواز آتی تھی، ایوب تم کیسے ہو؟ ہر صبح غیب سے آواز آتی تھی اللہ کی طرف سے، میرے صبر و تحمل پر، میری رضا پر، میرے راضی رہنے پر میرا اللہ اتنا خوش تھا کہ ہر صبح میرا اللہ پوچھتا ایوب کیسے ہو، ہر شام کو اللہ پوچھتا ایوب کیسے ہو. جب صبح پوچھتا ایوب کیسے ہو تو شام تک میں اس کی لذتوں میں مست رہتا تھا، اور جب شام پوچھتا میرا اللہ کہ ایوب کیسے ہو تو صبح تک میں اس کی حلاوت میں مست رہا کرتا تھا. اب جب سے صحت مل گئی ہے اور شفا اور سلامتی مل گئی ہے، اب اللہ کی طرف سے یہ سوال بند ہو گیا ہے. تو اللہ کی طرف سے انسان پہ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، جب یہ مصیبتیں پریشانیاں انسان کو آتی ہیں تو پھر انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تاریخ میں ایک بہت دردناک ایک داستان ایک محدث کی لکھی ہوئی ہے، عبداللہ ابن محمد جہادی نام کے بزرگ گزرے ہیں، وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو آبادی سے باہر دریا کے کنارے انہوں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے. اس جھونپڑی کے کنارے سے گزر رہے تھے تو اس میں سے ایک آواز آ رہی تھی کہ اللہ مجھے آپ نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں پر مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. یہ جھونپڑی کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اے اللہ آپ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. اور دوسری دعا تھی اے اللہ بہت سے لوگوں میں آپ نے مجھے بہتر بنایا، اے اللہ بہت سے لوگوں میں آپ نے مجھے بہتر بنایا، اس پر بھی مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے سوچا کہ چلو جھوپڑی میں جا کر دیکھے کون ہے. جب میں اندر پہنچا تو حیران ہو گیا کہ ایک ایسا بندہ خدا جو آنکھوں سے اندھا ہے، آنکھ سے اندھا ہے اور ایک ہاتھ ایک پاؤں اس کا خراب ہو چکا ہے، ہاتھ شل ہے اور پاؤں جو ہے پاؤں سے معذور ہے، پاؤں ایک پاؤں سے معذور ایک ہاتھ سے معذور، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور سنوائی بھی کم ہو گئی ہے، بالکل معذور سا ایک بوڑھا سا انسان بیٹھا ہے. میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یا اللہ یہ اپنے اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ جو جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر آپ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. میں حیران ہوں کہ اس بندے کے پاس نعمت ہی کیا ہے، جھوپڑی میں ہے، چٹائی پہ پڑا ہوا ہے اور بدن اور آنکھیں اور دانت اور اس کے کان اس کے ہاتھ یہ سب کے سب ختم ہو چکے ہیں، کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو میں نے پوچھ دیا کہ بندے خدا میں تو مسافر ہوں، میں نہیں پہچانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر، آپ کے اس عذر کو دیکھ کر، آپ کے جسم کو دیکھ کر میری آنکھیں ڈب ڈبا رہی ہیں، میرا دل بھر گیا ہے کہ آپ اتنے معذور اور اکیلے اس جھوپڑی میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں مجھے توفیق دیجئے کہ ان نعمتوں کا صحیح صحیح میں شکر ادا کر سکوں. تو آپ کے پاس نعمت ہی کیا ہے؟ سنیے ذرا، آج تھوڑی سی پریشانی پر ہم کتنا غمزدہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا پہلے ایک بات تو بتاؤ، کیا میرا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کیا میرا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ میری معمولی سی ناشکری پر، یاد رکھیے گا، میری معمولی سی ناشکری پر، میری معمولی سی نافرمانی پر، کیا میرا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ آگ سے، آسمان سے آگ کے انگارے برسا کر مجھے یہاں جلا دے؟ کیا میرا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ میری نافرمانی اور میری ناشکری پر وہ پروردگار مجھے پتھروں سے ٹکرا کے مجھے مار دے؟ کیا وہ میرا اللہ قادر نہیں ہے کہ سامنے دریا کے پانی کو سیلاب کی شکل میں بھیج کر مجھے پانی میں ڈبو دے؟ کیا وہ میرا اللہ قادر نہیں ہے کہ میری کسی نافرمانی اور کسی ناقدری اور ناشکری پر وہ میرا اللہ زمین میں مجھے دھتا دے؟ تو میں نے کہا اللہ تو اس بات پہ قادر ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ اچھا بتائے تو صحیح کہ شکر کس بات پیدا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شکر اس بات پیدا کرتا ہوں کہ میرا اللہ اگر میرا ہاتھ چلا گیا تو چلا گیا، میرا پاؤں خراب ہو گیا تو ہو گیا، میری آنکھ بند ہو گئی تو ہو گئی، میرے دانت ٹوٹ گئے تو ٹوٹ گئے، لیکن میرے اللہ میری زبان تو ہے جس زبان سے میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں، میں اسی زبان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے کہتا ہوں پروردگار یہ زبان کی اتنی بڑی نعمت پر توفیق دیجئے کہ جو اس کا حق ہے میں اس کا شکر ادا کر سکوں. میں حیران ہو گیا. انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور ٹھنڈی سانس لینے کے بعد یہ کہا کہ میں یہاں اکیلا ہوں، بےکس ہوں، میرا ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، میرا ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، وہ لڑکا آبادی میں رہتا ہے اور وہاں سے وہ ضرورت کی چیزیں، پانی، میرا کھانا لے آتا ہے، مگر پتہ نہیں دو دن سے وہ نہیں آ رہا ہے. میں ترس رہا ہوں اور میں چل نہیں سکتا، پکار نہیں سکتا، آبادی سے باہر ہوں، میں اس کے لیے ترس رہا ہوں. تم اگر اتنا کر دو کہ آبادی میں جا کر میرے بچے کو تلاش کر کے لے آؤ تاکہ کھانا پینا آ سکے. یہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک اجنبی سا انسان تھا، میں وہاں سے ایسے راستے سے چلا کہ راستے میں چھوٹی سی جھاڑی آتی تھی، جنگلوں کی درختوں کی جھاڑی آتی تھی. جب میں جھاڑی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، اس کو جانور نے بالکل چیر پھاڑ کے ختم کر دیا ہے. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ انہی کا لڑکا ہوگا، مجھے سمجھ میں آ گیا. میں تڑپ گیا اور پھر میں وہاں سے یہاں پر آیا اور میں نے ان کو بتایا، میں نے ان کو بتا دیا کہ ایک لڑکا اس شکل کا ہے، اس صورت کا ہے، اور جانور نے اس کے پیٹ کو چیرا ہوا ہے، اس کی آنکھ کو پھوڑا ہوا ہے، کیا وہی آپ کا لڑکا ہے؟ تو کہا ہاں وہی آپ کا میرا لڑکا ہے. تو اس کے بعد وہ عبداللہ ابن محمد جہادی کہتے ہیں اس کی زبان سے جو جملہ نکلا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا کسی جانور سے موت میں آ گیا، نافرمانی کی حالت میں اس کی موت نہیں آئی، اللہ تیرا شکر ہے. جب یہ جملہ نکلا ہے اس کی زبان سے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل پہ قابو نہیں پا سکا، اتنے زور زور سے میں بلک اٹھا، اتنے زور زور سے میں چلا اٹھا کہ میرے رونے کی آواز آبادی تک پہنچ گئی. جب میرے رونے کی آواز آبادی تک پہنچی تو وہاں سے دوڑے ہوئے لوگ آئے، اور جب دوڑے ہوئے لوگ آئے اور جب دیکھا کہ یہ بندے خدا زمین پہ پڑ گئے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ ان کی موت آ گئی، تو سب نے ان کی پیشانی کو بوسا دیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ تجھے پتا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص حضرت ابن عباس، وہ ابن عباس کے شاگرد خاص حضرت ابو قلابہ ہیں، یہ ابو قلابہ ہیں جو تمہارے سامنے ابھی وفات پا چکے ہیں. اتنے سب مصیبتوں کے باوجود اور اپنے بیٹے کے اس انداز میں شہادت کے باوجود فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا شہادت کی حالت میں گیا ہے، معصیت کی حالت میں نہیں گیا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس شخص نے پوچھا کہ میں تو مسافر ہوں، ذرا بتاؤ تو ان کا حال کیا ہے؟ تو لوگوں گاؤں کے لوگوں نے کہا اللہ رحم کرے ابو قلابہ پر، یہ وہ ابو قلابہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے پوری زندگی میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے سوا کسی اور کام میں اپنے وقت کو انہوں نے لگایا نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مصیبت و پریشانی کو جھیلنے والے کیسے کیسے لوگ کہ بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیل کر بھی وہ شربت کی طرح سے اس طرح پی گئے جیسے ہمارا آپ شربتوں کو پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ مصیبتوں کو برداشت کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. حضرت علی فرماتے ہیں، عجیب معاملہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. آج ہم پہ تھوڑی سی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی. دیکھیے مصیبت و پریشانی کو دور کرنا، اس کے حل کو تلاش کرنا، یہ سنت کے خلاف نہیں بلکہ مطابق سنت ہے. لیکن اس پر شکوہ کرنا، اس پر جہاں دیکھو دل کو رنجیدہ رکھنا، ہر دم غم زدہ رہنا، جیسے گویا ہم ہمیشہ ناراض ہیں اندر سے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو جو بندہ کسی مصیبت اور پریشانی اور حالات اور مشکلات اور دشواری، فقر و فاقہ، تنگ حالی، اس پر انسان اللہ کے سامنے راضی رہتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں مصیبت ہو، ایسے حالات پہ راضی ہو انسان، تو اللہ بغیر حساب و کتاب کے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. پروردگار نے ہر عمل کا اجر و ثواب متعین کیا ہے، چاہے 10 گنا ہو، چاہے 700 گنا ہو، یا اس سے کہیں زیادہ ہو، ہر عمل کا اللہ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب شروع میں لکھ دیا ہے. مگر یہ صبر اللہ کے سامنے، تحمل کرنا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہ جانا، یہ فرماتے ہیں اس کا کوئی اجر و ثواب متعین نہیں. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور اللہ کیا کوئی اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے. جو اتنا معاملہ ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ جو صبر، جو تحمل، جو راضی رہنا، جس پر اجر و ثواب بھی ہے، اس پر اللہ کی محبت انسان کے دن بڑھتی بھی ہے. اس پر ایک بات اور سن لیجیے آپ، کہ کل میدان قیامت میں، روایت میں آتا ہے کہ کل میدان قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے کہ ابھی حساب و کتاب کا معاملہ شروع نہیں ہوگا، حساب و کتاب کے معاملہ شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے کہ جنت کے فرشتے حیران ہوں گے کہ بھائی آپ کون سی جماعت ہو، آپ کون سی جماعت ہو، کیا آپ کا حساب و کتاب ہو گیا، کیا آپ کا حساب و کتاب ہو گیا، کیا پل صراط کے اوپر سے آپ کا گزر ہو گیا؟ تو یہ جماعت کہے گی نہ میرا حساب و کتاب ہوا، نہ ہمیں پل صراط پہ جانے کی نوبت آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بغیر ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو وہ فرشتہ کہے گا اس کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا. تو دوسرا فرشتہ کہے گا اے جنت کے فرشتے دروازہ کھولو، ان کو اس میں جانے دو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے ہر فیصلے پر، چاہے مصیبت ہو پریشانی ہو، ہر فیصلے پر راضی رہا کرتے تھے، راضی رہنے کے بدلے میں اللہ نے حساب کا معاملہ ختم کر دیا ہے۔ تو جو چیز ہماری آخرت میں ترقی کا، نجات کا، دخول جنت کا ذریعہ ہو، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ آج آپ دیکھیں گے 80% اللہ کے بندے آپ کو ملیں گے، 2-4 مہینے آپ کو خوش نظر آئیں گے، پھر اس کے بعد اگر آپ پوچھیں تو کہا پہلے اتنی آمدنی ہوتی تھی، اب اتنی ہی ہوتی۔ اتنی مردنی کے ساتھ، اتنی مایوسی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، گویا کہ ساری مصیبت اسی پر آ گئی، الحمدللہ۔ اسی لیے اللہ والا نے بڑا عجیب جملہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی پوچھے کیسے ہو، کہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، میرا اللہ جس حال میں رکھے میں اسی حال میں خوش ہوں، اسی حال میں رہنے کو میں پسند کرتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے غم کو، دنیا کی مصیبت کو، دنیا کی پریشانی کو، تنگ حالی کو، تنگ دستی کو، فقر و فاقہ کو، مصیبت کو، اپنی امید کے پورا نہ ہونے کو انسانوں سے زیادہ ذکر نہ کریں، دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کریں۔ اگر تذکرہ کرنا ہی ہے تو پروردگار کے سامنے تذکرہ کریں، ہاتھ اٹھا کے تذکرہ کریں، دامن اٹھا کے تذکرہ کریں، نفل نماز کے سجدوں میں جا کر تذکرہ کریں، اللہ رب العزت مصیبت کو دور کرنے والا، اور پھر اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ آپ نے جو مصیبت دی ہے اس مصیبت پر ہم راضی ہیں، تو اللہ اجر و ثواب بھی دے گا، اور اس کی بنا پر انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھی آتی ہے۔ بہرحال اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ کی طرف سے آئے ہی حالات اور مشکلات کو ختم کرنا، اس پہ راضی رہنا ہے۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو اللہ رب العزت جب دیکھتے ہیں کہ میرے بندے میں محبت آ گئی، تو اس کے چھوٹے چھوٹے عمل کو ذریعہ بنا کر اس کے لیے نجات کا ذریعہ بناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر تشریف لے گئے، اور خیبر والوں سے مقابلہ تھا۔ ایک یہودی کے غلام جن کا نام یسار ہے، یسار نام تھا، وہ آئے بکری چرانے کے واسطے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ ان کی نگاہ پڑی تو چہرے انور کی نورانیت اور چمک اور دمک کو دیکھ کر وہ یسار جو ہیں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع فرمایا کہ اگرچہ ہمارا مقابلہ ابھی خیبر والوں سے ہے، مگر خیبر والے تجھے اپنا سمجھتے ہیں اور ان کی بکریاں تم لے کر آئے ہو، لہذا جاؤ پہلے ان کی بکریاں واپس کر کے آ۔ یہ دیانت داری کی انتہا ہے، یہ دیانت اور امانت داری کی انتہا ہے۔ وہ حضرت یسار جب وہاں سے آئے تو آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، اگر موقع آ گیا اللہ کے نام پر جہاد کرنے کا، موقع آ گیا اللہ کے نام پر قربانی دینے کا، تو مجھے کیا ملے گا، اللہ مجھے کیا دیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تجھ کو محبوب بنا لیں گے، اللہ تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اللہ مجھے راضی ہوں گے، اللہ مجھے محبوب بنائیں گے، اللہ مجھے جنت دیں گے، تب تو مجھے اجازت دیجئے کہ جب مقابلہ شروع ہو تو میں سب سے پہلے آگے جاؤں گا۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا، حضرت یسار آگے بڑھے، اندر گئے۔ یہودیوں نے سمجھا کہ یہ تو ہمارے ہی آدمی ہیں، اس لیے ان کو بہت موقع ملا کہ کئی ایک کو جہنم رسید کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں پوچھا کہ بھائی، وہ یسار بندہ جو آج ہی آیا، آج ہی کلمہ پڑھا، ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع اس کو نہیں ملا، ایک بھی نماز پڑھنے کا اس کو موقع ملا، ذرا اس کو تلاش کرو وہ کہاں ہے۔ حضرات صحابہ جب تلاش کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ اسی میدان میں شہید ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پیار آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو مجھے دکھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے رہے، حضرات صحابہ آگے آگے چلتے رہے۔ جب وہاں پہنچے جہاں ان کا بدن پڑا ہوا تھا، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، جب وہاں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظر چہرے پہ ڈالی اور فوراً آپ نے چہرہ پھیر دیا، فوراً آپ الٹے منہ مڑ گئے۔ یہ جو فوراً آپ الٹے منہ مڑے اور چہرہ آپ نے پھیر لیا، تو حضرات صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے شوق و محبت کے ساتھ آپ اس کو دیکھنے آئے تھے، اور کیا بات ہو گئی کہ آپ نے چہرہ موڑ لیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس بندے کی محبت پر اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ نے اس کے استقبال کے لیے حور کو بھیج دیا ہے۔ جب میں اس کے چہرے کو دیکھنے گیا تو اس کے چہرے کے سامنے اس کی حور کھڑی تھی، اس لیے دوسرے کی حور کی بنیاد پر میں نے اپنے چہرے کو وہاں سے موڑ لیا ہے۔ میرے دوستو، جب بندہ اللہ کی محبت میں آ کر قربانی دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیسی رضا دیتے ہیں اور کیسی نعمت دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو دنیا کی چیزوں سے بھر چکے ہیں، اپنے جیب کو ہر چیز سے بھر چکے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے بدن کا بھی ایک جیب بنایا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے. ذرا اس دل کو اللہ کی محبت سے بھر کر تو دیکھیے کیا انسان کا رنگ ہوتا ہے. جس انسان کے جیب میں مال بہت ہوتا ہے اس کی زندگی دیکھیں کیسی ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت بہت ہوتی ہے پھر اس کی زندگی دیکھیں کیسی ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس دل کو اپنی محبت سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے.